اگلی آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم کمپریہنسو آیت ہے جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو صرف چند ایک الفاظ میں جیسے سمو دیا گیا. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اپنے جمعہ وغیرہ کے خطبے میں آپ نوٹ کیا کریں کہ یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے. یہ سب صالحین کے عہد سے جمعے کو اور ان کے خطبوں کے آخر میں یہ تلاوت کی جاتی تھی ایک جسٹ ریمائنڈر کے لیے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود تو فرماتے ہیں قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے یہ سورہ النحل کی. ارے چلیں آیت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ بھی کسی سے سناتی ہوں. آیت میں تین چیزوں کا حکم دیا گیا اور تین چیزوں سے روکا گیا. بہت مختصر سی آیت. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ. تین چیزوں کا حکم کس کا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اگر ماں کہہ دے نا بیٹا پانی لے کر آؤ, ایک یہ ارے کہ بیٹا میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ پانی لے کر آؤ, دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی فرما سکتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ فرما دے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تو اس چیز میں کتنی تاکید آ جاتی ہے. کس چیز کا؟ نمبر ون عدل, نمبر ٹو احسان, اور نمبر تھری ایتاء ذی القربیٰ. اور ینہا اور وہ تمہیں روکتا ہے ان تین چیزوں سے, عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو اب آپ نمبر لگا لیں کہ تین کاموں سے روکا گیا اور تین کاموں کا حکم دیا گیا. حضرت اقسم بن غیفی جو تھے وہ اسی آیت کی وجہ سے اسلام لے کر آئے تھے. وہ اپنی قوم کے سردار تھے. جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کے بارے میں پتہ چلا انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں, لیکن قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب کے سردار ہیں, آپ کا جانا تو اچھا لگتا ہے, ہم مطلب کسی اور کو بھیجیں, آپ اتنے بڑے آدمی تو چل کے ان کے پاس جائیں گے, یہ تو صحیح نہیں. اکثر نے کہا اچھا. تو اس نے قبیلے کے دو آدمی منتخب کیے کہ جاؤ اور جا کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ, مجھے آ کے بتاؤ کہ کیا وہاں کی رپورٹ ہے. دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ ہم اقسم بن سعیدی کے پاس سے آئے ہیں اور دو باتیں آپ سے پوچھتے ہیں. اقسم کے دو سوال ہیں, من انتا وہ ما انتا, آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے سوال کا جواب تو یہ کہ میں محمد بن عبداللہ, اور دوسرے سوال کا جواب یہ کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ میں اللہ یأمر بالعدل والإحسان. یہ اور ان دونوں قاصدوں نے درخواست کی کہ یہ جملے ہمیں پھر سے سنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت یہ تلاوت فرمائی. یہاں تک کہ جب قاصدوں کو جو میسنجر تھے ان کو آیت یاد ہو گئی تو پھر وہ واپس گئے اقسم کے پاس اور اس کو جا کے بتایا کہ ہم نے جب پہلا سوال کیا تھا تو یہ چاہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم ہو, مگر آپ نے اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دی, صرف باپ کا نام بیان کر دینے کو ہی کافی سمجھا. یعنی یہ نہیں کہ میں تو اس خاندان سے, ہمارے جیسے ہوں کوئی پوچھے نا آپ کون ہیں اور کیا ہیں تو بھائی میں کیا چیز ہوں, میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں, میں تو یہ, میں تو وہ, میں فلاں, میرا باپ یہ, میرا دادا یہ, میرے پردادا نے یہ کیا, میرے تو فلانے نے یہ, میرے ماموں فلانی جگہ کے وزیر اور میرے چاچو فلانی جگہ کے یہ, تو ہم تو اپنی بڑائیوں کے اندر کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تعارف دیکھیں کتنا سمپل بتایا, محمد بن عبداللہ. اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کا بندہ پہلے اور اللہ کا رسول, یہ بیان فرمایا. تو وہ بڑے اس چیز کے پر ہوئے کیونکہ عرب بھی بڑا فخر کیا کرتے تھے نا اپنے اس پہ حسب نصب اور اس سے. تو انہوں نے کہا جا کے واپس رپورٹ دی کہ ہم نے تو ان کو یہ پوچھا تو انہوں نے کچھ زیادہ اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی, صرف باپ کا نام بیان کرنے کو کافی سمجھا, مگر جب ہم نے دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب پوچھا تو پتا چلا کہ آپ بہت اعلیٰ نصب کے اور بڑے مطلب شرافت والے گھرانے سے تعارف کرتے. تو بات وہی ہوتی کہ انسان اپنی بڑائیاں نہ بہت بڑی بڑی کرے, بات تو وہی ہے کہ دوسرے کیا بتاتے ہیں آپ کے بارے میں. اور پھر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے ہیں اور وہ ہم بیان کرتے ہیں. تو ان قاصدوں نے یہ آیت جو تھی یہ اقسم بن سعیدی کو سنائی, اور آیت سنتے ہی اقسم نے کہا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اخلاق کے بلند مقام کی ہدایت دیتے ہیں اور برے اور رذیل اخلاق سے روکتے ہیں. تم سب ان کے دین میں جلدی داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسروں سے زیادہ آگے بڑھ جاؤ. پیچھے تابع بن کے نہ رہو، یعنی ہم ڈیلے کیوں کریں، جلدی ہم آگے بڑھیں۔ اسی کا حضرت عثمان بن مظعون جو ہے، حضرت عثمان غنی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ نہیں، عثمان بن مظعون ایک الگ ہے صحابی، فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے لوگوں کے کہنے سننے سے شرما شرمی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن میرے دل میں اسلام پکا نہیں ہوا تھا، یعنی جمع نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اچانک آپ پہ نزول وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور بعض عجیب حالات کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا اور یہ آیت مجھ پر نازل فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کے، اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت عثمان بن مظعون نے کیا دیکھا تھا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عثمان بن مظعون آپ کے پاس سے گزرے، تو آپ نے فرمایا بیٹھتے نہیں ہوں، وہ بیٹھ گئے، یعنی ابھی اسلام لے آئے تھے لیکن اسلام دل میں جمع نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ کے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھائی، کچھ دیر اوپر ہی دیکھتے رہے، پھر نگاہیں آہستہ 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 نیچے کی، پھر دائیں جانب زمین کی طرف دیکھنے لگے، اور اسی طرف آپ نے اپنا رخ بھی کر لیا، اسی طرح سر ہلانے لگے جیسے کسی سے کچھ سمجھ رہے ہیں اور کوئی آپ سے جیسے کچھ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہی حالت رہی، پھر آپ نے اپنی نگاہیں اونچی کرنی شروع کر، یہاں تک کہ آسمان تک آپ کی نگاہیں پہنچ گئی، پھر آپ ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ گئے، اور اسی پہلی بیٹھک پہ حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے۔ وہ یہ سارے دیکھ رہے تھے، سب کچھ دیکھا انہوں نے، تو ان سے صبر نہیں ہو سکا، پوچھا کہ آپ کے پاس میں کئی دفعہ بیٹھا ہوں لیکن آج میں نے جو چیز دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیکھا تم؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ اس طرح سے آپ نے کیا ہے، اوپر نکاح گئی پھر نیچے، پھر اس طرح آپ سر ہلا رہے تھے، ایسے کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے یہ سب دیکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ حضرت عثمان نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی تھی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میرے دل میں گھر کر لیا، یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے بعد میرے دل کے اندر جم گئی اور ایمان بھی جم گیا۔ کہ یہ آیت کس طرح سے آئی تھی، یعنی اس کو سکھانے کے لیے فرشتہ باقاعدہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سیکھی تھی یہ آیت، اس لیے کتنی اسپیشل آیت ہوگی سوچی۔ اس آیت کے اندر یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک خلاصہ بیان کر دیا گیا، ایک بہت ہی جامع ترین آیت ہے قرآن کریم کی، اور اس میں جو پہلا حکم دیا گیا ہے، پہلا حکم کیا ہے؟ دین عادل، عادل کا حکم ہے۔ اب ہم عادل کیا سمجھتے ہیں؟ ہم عادل سمجھتے ہیں بس انصاف کرنے کو عادل کہتے ہیں، اور انصاف کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نصف نصف دے دینا، نصف دینا انصاف نہیں ہوتا، ایک جسٹس جس کو کہیں گے وہ انصاف ہوتا ہے، آدھا آدھا کسی کو برابر کا دے دینا وہ ایک انسانی، بلکہ انصاف کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا، ضروری نہیں ہے کہ برابر برابر دینا ہے، مثلا آپ کا بیٹا اور بیٹی اور آپ نے اس کو وراثت میں برابر برابر دے دیا تو یہ عدل نہیں ہوگا، یہ انصاف نہیں ہے۔ اب آپ کا تو انصاف ہے کیوں، لیکن انصاف تو یہی ہوتا ہے کہ سب کو اکول دیا جائے، سب میرے بچے سب کو اکول دیا جائے، نہیں۔ عدل وہ ہوگا کہ حق والے کو جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا ادا کرا جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جہاں پہ ہم برابری کا کہتے ہیں وہ بھی اس کا ایک مفہوم بنتا ہے، جو اس کا ڈکشنری میننگ ہے، وہ برابر کرنے کا بھی ہے کہ بالکل عدل کے ساتھ دیا، کہ برابر کا دیا۔ وہ برابر کس چیز کے اندر ہے؟ وہ برابر ہے ظاہر اور باطن میں، کہ میرا اندر اور باہر برابر ہو جائے، وہ بھی عدل ہے۔ تو اس کے علاوہ چونکہ بہت ساری انٹرپریٹیشن یا بہت سارے اس کے میننگز بنتے ہیں، تو اس لیے ہمیں سارے میننگز کو لکھ دینا چاہیے تاکہ ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور عدل جو ہے، ایک مطلب عدل کا یہ کہ انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے۔ وہ کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کا حق سمجھے اپنے آپ کے اوپر، جیسے اس کا حق ہے ویسے اس کا حق ادا کرے، اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرے، اس کے حکموں کی تعمیل کرے، اس کے لیے جن کا تو اسے منع کیا ان سے منع ہو، کیونکہ یہ رب کا حق ہے نا۔ تو یہ عدل ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک عدل کیا ہے انسانوں کے ساتھ, چلیں ایک اپنے نفس کے ساتھ پہلے تو کر لیتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ بھی ایک عدل کا معاملہ ہے. اپنے نفس کے ساتھ کیسے عدل ہے, اپنے آپ کے ساتھ کیسے عدل ہے کہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں جس سے آخرت میں ہلاکت ہو, جس سے جسمانی ہلاکت ہو, روحانی ہلاکت ہو, جس کا انجام برا ہو. ٹھیک ہے, اور نہ اپنے آپ کے اوپر ایسا بوجھ بھی نہ ڈال دے کہ انسان جو ہے نا وہ یہ بھی انصاف نہیں. تیسرا عدل کیا ہے, تمام مخلوقات کے ساتھ عدل کرنا, سب کے ساتھ خیر خواہی کرنا. جیسے جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنا, جس نے آپ سے تکلیف دور کی اس سے تکلیف دور کرنا, یعنی برابری کا معاملہ جو کہتے ہیں کو کہتے ہیں برابری, تو برابری تو یہی ہے نا کہ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا اس طرح ہی آپ نے اس کو بدلے میں اچھائی پہنچا دی. اور یہ بھی عدل ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جج عدل کرتا ہے, لیکن ہم صرف وہ ریسٹرکٹیڈ معنی لیتے ہیں نا, میں نے آپ کو کتنے سارے معنی بتا دی. تو یہ بھی عدل ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملے میں جج کرنا ہو تو اس میں بھی فیصلہ کس طرح دیا جائے کہ کسی کی سائیڈ لے کے نہیں, حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے. ابھی ضروری نہیں کہ آپ کو تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ جج نہیں ہے کسی عدالت کا, تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ تو ہم گھروں کے اندر تو سارا دن ہی فیصلے کرتے رہتے ہیں. ایک بچہ جھگڑا لے کر آ جاتا ہے, اس نے مجھے ایسے کیا, اس نے یہ کیا, بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, ماں بچے میں جھگڑا ہو گیا, کئی جگہ پہ کئی گھروں کے اندر ہی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. نہ صرف جھگڑے بلکہ اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں, ایک نے ایک بات کی دوسرے دوسری بات کی, وہ آپ کو کہتے ہیں آپ بتائیں دیجیے کہ آپ بتائیں کہ کیا بات صحیح ہے. تو اس کے اندر آپ کا جھکاؤ اپنی رشتے داری کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے میلان اس طرف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ حق بات جو ہو اس کو کرنا چاہیے, وہ بھی عدل ہے. ٹھیک ہے, تو عدل کا مطلب کیا ہو گیا, سمجھ آتی نا بات, جیسے حق ہے اس طرح سے دیا جائے, یہ عدل کہلاتا ہے. اب دیکھیں آپ کے کتنا عدل والا نظام تھا, کہ حضرت علی جو تھے ان کی زرہ گم ہو گئی, تو آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی, تو یہودی سے فرمایا یہودی یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے یہ تو میری ہے, فلاں دن میرے سے گم ہو گئی تھی. یہودی کہنے لگا میرے قبضے میں جو زرہ ہے اس کے بارے میں آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں, اگر آپ میری زرہ پہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب تو یہی بات ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے. حضرت علی اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریف کی عدالت میں چلے گئے. قاضی شریف حضرت کے قاضی تھے اور یہ خلیفہ تھے. جب قاضی شریف کی نگاہ جو ہے امیر المومنین پہ پڑی تو اپنی مرضی سے اٹھ کھڑے گئے. حضرت علی نے فرمایا بیٹھے رہے, قاضی شریف بیٹھ گئے. فرمایا میری زرہ کھو گئی ہے, میں نے اس یہودی کے پاس دیکھی, یہودی سے پوچھا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا میری زرہ میرے قبضے میں اور میری ملکیت ہے, یہ میری ہے. قاضی شریف نے زرہ دیکھی اور یوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اے امیر المومنین, آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے کہ یہ آپ ہی کی زرہ ہے, لیکن قانون کے مطابق آپ کے پاس کوئی گواہ پیش کرنا ضروری ہے, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو گواہ پیش کریں. تو زدلی نے اپنے غلام کو, ظاہر انسان کہتا ہے نا میرے نوکر کو پتا ہے, میرے غلام کو پتا ہے کہ یہ میری ہے, اور فرمایا کہ وہ میرا غلام گواہی دے گا. اور پھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عدالت میں پیش کیا کہ یہ دونوں بھی گواہی دیں گے. قاضی نے کہا آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں, لیکن ایک گواہ اور چاہیے, آپ کے دونوں بیٹوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بیٹے ہیں وہ تو آپ کے حق میں دیں گے. علی نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. تو قاضی نے کہا کہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, اللہ کی قسم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ جنت کے جوانوں کے سرداروں کی گواہی بھی نہیں قبول کریں گے؟ قاضی نے کہا یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں, باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے. یہ کہہ کے اب اور کوئی گواہ نہیں تھا, یہ کہہ کے قابض رہنا حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ دے دی اور ڈیرا یہودی کے حوالے کر دی. یہودی بڑا حیران ہوا, اس نے کہا مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دے دیا, اور خلیفہ ہے اس وقت, ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی عام بندے, سمجھ لے پریزیڈنٹ چلا جائے عدالت میں. اور امیر المومنین نے بھی بغیر کچھ چون چرا کیے ہوئے قبول بھی کر لیا. کوئی ہو سکتا ہے کہ آج کے وقت کے اندر کوئی اس طرح سے قبول کر لے, وہ تو اسی بات اس کو جج سے ہی ہٹا دیں گے, کہیں گے تو چل گھر کا رستہ لو. تو یہودی نے حضرت علی بن ابی طالب کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا امیر المومنین آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے, یہ ذرا یقیناً آپ کی یا فلاں دن میں آپ نے گر گئی تھی, میں نے اٹھا لی تھی, لہٰذا یہ آپ کی ملکیت ہے, آپ لے لیں. اور ساتھ ہی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سوچے آپ ذرا, یہ انصاف تھا, یہ عدل. حضرت علی نے فرمایا میری یہ زرہ بھی اور یہ گھوڑا بھی اب تمہارا ہے. دیکھیں لوگ اس وقت مسلمانوں کا یہ عدل اور انصاف ہی تو دیکھ کے اسلام میں آتے تھے. آج ہم گھر میں نہیں عدل کر سکتے تو کہاں جاتے ہم نے کیا عدل کرنا, اس کی سائیڈ وہ میرا پیارا ہے تو اس کی سائیڈ, ایک بچہ زیادہ پیارا ہے تو اس کا سب کچھ اس کو دے دینا, سب اس کے لیے ہے, دوسرے کو صرف تانے ملنے, تمہارا کیا, تمہارا تو کچھ بھی نہیں کیونکہ تم تو میرے کرما بردار نہیں ہو. عدل عدل اولاد میں بھی عدل, گھر کے معاملات میں عدل, کوئی جھگڑا ہے تو اس کے اندر عدل, کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو اس میں عدل. تو عدل جو ہے وہ فرض ہے, یاد رکھیں عدل جو ہے وہ فرض ہے کہ آپ کو اتنا تو بیئر منیمم ہے یہ کہ اتنا تو آپ کا کرنا ہی کرنا ہے. اچھا ایسا کریں آپ کی تین سیڑھیاں بنا لیں, تین اسٹیپس بنا لیں, اس میں سب سے نیچے لکھیں ظلم, یہ پہلے اسٹیپ پہ, اس سے اوپر لکھیں عدل, اور تھرڈ اسٹیپ کے اوپر لکھیں احسان. یہ تو ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی. تو عدل جو ہے اگر اسے کوئی ڈراپ ہوا تو نیچے کیا ہے ظلم, ظلم میں گرتے ہیں, عدل سے ہٹ نہیں سکتے. اچھا اب عدل سے اوپر والی سیڑھی کیا ہے احسان, جو آگے فرمایا ول احسان, اللہ تعالیٰ اب تم کو حکم دیتا ہے احسان کا بھی حکم دیتا ہے. احسان کے ڈکشنری میننگ کیا, اچھا کرنا, اچھا کرنا, ایکسلنس کے پائے پہ پہنچنا, یہ ہے احسان. حسن سے ہے نا, حسن کیا ہوتا ہے, اچھائی. تو نمبر ون میننگ احسان کا کیا ہے, کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا, یہ ہے احسان. مثلاً آپ کو کسی کو کوئی مزدور تھا, اس نے مزدوری کی, $500 دینے تھے, آپ نے اس کو 600 دے دیا, آپ نے کہا کوئی بات نہیں. اب 500 جو تھا اس کا حق تھا کیونکہ اس کے اوپر آپ کی اس طرح ڈیل ہوئی ہے, لیکن جو 600 آپ نے دیے, جو 100 اوپر دیا, وہ کیا ہے احسان. ٹھیک ہے, جیسے آپ کسی کی سروس تو کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ٹپ بھی دیتے ہیں, کسی کو سروس کے پیسے تو دیتے ہیں لیکن ساتھ ٹپ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ جو ٹپ ہوتی ہے وہ کیا احسان, کیونکہ وہ اس کی سروس کا تو نہیں پیسہ نا, سروس کے جو پیسے تھے وہ تھا عدل, اور اس سے اوپر کیا احسان کرنا. تو احسان بھی وہ چیز ہے جو دلوں کو جیتنے والی چیز ہے, وہ ہے احسان. عدل سے دل نہیں جیتے جاتے, تو احسان کا درجہ عدل سے آگے کا ہے, ایک اسٹیپ اہیڈ ہے. تو عدل کیا ہوا, اب سمجھ آئے نا, عدل کسی کو اتنا دینا جتنا اس کو جتنا واجب ہے, جتنا ضروری ہے, اور اتنا لینا اس سے جتنا کہ آپ کا حق ہے, وہ بھی عدل ہے. احسان یہ کہ جتنا لازم ہے اس سے زیادہ دے لینا, اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم لے لینا, لیتے وقت کم لے لینا, نہیں کوئی بات نہیں, چلو کوئی بات نہیں, میں نے کم لے لیا, نہیں ویسے تو میرا یہ حق بنتا تھا لیکن کوئی نہیں, اتنی بھی دے دیے تو کوئی بات نہیں. اور اگر یہ کسی نے آپ کو جتنی تکلیف پہنچائی اس کو اتنی تکلیف پہنچا دے, ایک تھپڑ کا بدلہ کیا ہے, پھر کاس میں کیا ہے, قتل کا بدلہ قتل, دان کے بدلے دان, کان کے بدلے کان, ایسے ہے. لیکن احسان کیا ہے, یہ آپ کو معاف کر دینا اور اس کے ساتھ نیکی کرنا. جزاؤ سیئات سیئات مثلھا, برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنی برائی کی گئی. سورہ شورہ میں فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, جس نے معاف کر دیا اور جس نے نیکی کی تو اس کا اجر اللہ کے لیے. اور احسان کا ایک ایگزامپل جیسے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر کی ملاقات ہوئی, تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سب سے افضل عمل بتائیں, یعنی میں ٹاپ کا عمل پوچھنا چاہتا ہوں, افضل عمل. ٹھیک ہے, اب ہمیں چونکہ نا یہ اسٹیپس نہیں نا پتا ہوتے, تو ہم کئی کی کئی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں, کئی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے, جبکہ ہمیں یہ اسٹیپ جاننے ضروری ہیں. ایز قرآن اسٹوڈینٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنا آپ کے لیے جائز ہے اور کتنا افضل ہے اور کتنے سے نیچے آنا ایک اسٹیپ آنا ظلم ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے آپ. یہ اچھا, اب یہ حدیث آپ کو احسان کا بتائیے. اب جب انہوں نے پوچھا کہ افضل عمل بتائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے عقبہ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑو, جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. یہ ہے, یہ کیا ہے, عدل کے احسان ہے, احسان. اور یہ بھی کہا گیا کہ عدل جو ہے وہ فرض ہے اور احسان جو ہے نفل ہے, جو چاہے کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آپ آگے دیکھا سورہ نحل میں 126 میں, کہ اگر تم ان کو سزا دو اتنی تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے, اور اگر صبر کر لو گے تو صبر کرنے والوں کے تو بڑا اجر ہی بہت اچھا ہے. تو یعنی اتنا جائز ہے جتنی تکلیف پہنچی ہے, صرف اتنا بدلہ لے لینا جائز ہے, مگر اس سے آگے کا درجہ احسان کا. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, تو پہلی قسم کا احسان کیا ہوا, کہ انسان جو حق ہے اس سے زیادہ دوسرے کو دے دے, ٹھیک ہے, اور اپنے جتنا اس کا بنتا تھا اس سے آگے ایک اسٹیپ بڑھ کے دے. اچھا, دوسرا احسان کیا ہے, ایکسلنس کے لیول پہ کام کرنا. عبادت ہے تو وہ بھی ایکسلنس کے لیول پہ, نماز ہے وہ سب سے اچھی طرح سے پڑھی, قرآن ہے وہ سب سے اچھی طرح سے پڑھا. یہ نہیں ہے کہ آپ کلاس میں بھی بیٹھے ہیں, ادھر آپ ساتھ سبزی بھی کاٹ رہے ہیں, ادھر آپ ساتھ فون بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. ہم تو ٹیسٹ کرتے ہوئے بھی فون نہیں چھوڑتے, تب بھی ہم فون اٹینڈ کر رہے تھے. تو میں سوچتی ہوں, آئی ونڈر کہ کلاس کے دوران ہم کیا کیا کرتے ہوں گے. ساتھ ٹیکسٹنگ بھی چل رہی ہے, ساتھ ایک طرح فون رکھا, اس پہ بھی نظر ہے کہ کس کا ٹیکسٹ آیا کس کا نہیں. یہ احسان کا لیول نہیں ہے, یہ تو عدل کا بھی نہیں ہے. خیر, یہ احسان کا لیول نہیں, احسان کا لیول از ایکسلنس کا لیول, کہ جو آپ کریں ایکسلنس کے لیول پہ کریں, چاہے وہ عبادت ہے, چاہے وہ اخلاق ہے, چاہے وہ اعمال ہے. خوبصورتی کے ساتھ کرنا, جب عبادت میں کریں گے تو یاد رکھیں گے والی حدیث جبرائیل, کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے کیا پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اس پہ اتنی بڑے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے تو پھر کم از کم اتنا تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, کہ یہ ہے عبادت میں احسان. اسی طرح معاملات میں, اخلاق میں, تمام مخلوقات کے ساتھ بیسٹ رویہ رکھنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عطا کرے تو جو نہیں عطا کرے اس کو بھی دے دیا, جو دے رہا ہے اس کو دیا ہی, لیکن جو نہیں بھی دے رہا, جو کاٹ رہا ہے اس سے بھی جڑ گئے جا کے. تو یہ احسان کا لیول ہے, یہ مخلوق کے ساتھ احسان کا لیول ہے. اور خالق کے ساتھ احسان کا لیول تو ہم نے دیکھ لیا. مخلوق کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا کر دینا, یہ احسان کا لیول ہے. اور اگر آپ نے برابر کا دے دیا تو پھر وہ عدل کا لیول ہوگا. ایون جو باقی مخلوقات ہیں, چاہے جانور بھی ہوں, ان کے ساتھ بھی بھلائی کر دینا. امام قرطبی نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملے, اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو, وہ کتنی عبادت کر لے وہ محسنین میں شامل نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے بات کو. اور آپ کے گھر میں پیٹس ہیں, ان کی اگر آپ نے پوری خبر گیری نہیں کی, پنجرے میں بند پرندوں کو پوری طرح نہ پانی ڈال رہے ہیں, نہ صحیح طرح سے کھانا دے رہے ہیں, نہ ان کی صفائی کر رہے ہیں, بلی یا تو اس کی خوراک کا نہیں کر رہے, اس کی ضروریات کا نہیں خیال کر رہے, محسنین میں شامل نہیں ہوں گے. بہت کیئرفل ہو جائیں جنہوں نے پیٹس رکھے ہیں. تو احسان کرنے والا محسن ہوتا ہے نا, یہ بڑا اونچا لیول ہے. اور بھلائی کا بدلہ بھلائی کیا چیز ہے, عدل. برائی کا بدلہ بھلائی کیا چیز ہے, احسان. اسی لیے احسان ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی. احسان سب کر نہیں سکتے، اس لیے فرض نہیں ہے. احسان بڑا حوصلے والے لوگوں کا کرنے کا کام ہوتا ہے. بڑی خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ کرنا، شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ احسان ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمائی تھی یہ بات کہ تم اس کے ساتھ اس میں معاملہ کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے، اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کن سے کرتا ہے؟ محسنین سے، عدل والوں سے. ٹھیک ہے عدل والے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے عدل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو محبت کی بات آئی نا اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے احسان کرنے والوں کے لیے. اب دیکھیں آپ، احسان کا معاملہ صحابہ کرام کے اندر کیا تھا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے صحابہ، پڑے ہیں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے، جان حلق تک آئی ہوئی ہے، پانی لایا جاتا ہے اور پانی ایک کو دیا جانے لگا ہے تو ساتھ سے ہی آواز آتی ہے پانی پانی، اور وہ اشارہ دوسری طرف کر دیتے ہیں. حالانکہ عدل کیا ہے کہ بھئی میرے تک پانی آیا پہلے میں تو پی لوں، پانی پینا ان کا حق تھا مگر حق انہوں نے چھوڑ دیا. یہ ہے احسان، دوسروں کی کیئر کرنا، ان کے سے اتنی محبت اور رواداری رکھنا، تعاون پیدا کرنا، اس سے ہی تو پھر محبتیں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں سکون آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری دیکھ لیں تو احسان ہی احسان نظر آئے گا، اور بلکہ انصار دیکھ لیں گے کہ انہوں نے اعلیٰ انفسہم، وہ دوسروں کو اپنے اوپر پریفر کرتے تھے، تو خود تنگی میں ہو جاتے تھے دوسرے کو دیتے تھے، اسی لیے دل جیتے نا انہوں نے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتے تو اتنے لوگ مسلمان ہوئے. لیکن آج کیا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، استغفر اللہ، ہم تو پیٹ بھرے ہیں ان کے ساتھ، یہ حال ہے کہ لائن میں کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے مل جائے کھانا، چاہے کسی کو ملے نہ ملے، کوئی بھوکا رہے یا جو مرضی، ہم سب سے آگے ہو کے، وہ ان کی جان جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دوسرے کو دے دو. اور واقعی جب واپس وہ آیا پانی پلانے والا تو پہلے کی جان تو نکل ہی چکی تھی، یہ اتنی جان حلق میں آئی ہوئی تھی کہ بس چند سیکنڈ رہ گئے تھے، اور دوسرے نے بھی آگے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کو دے دو، جو اس کی آواز آ گئی تھی پانی پانی کی، جب تک اس تک پہنچے وہ بھی ختم ہو چکے تھے. یہ احسان ہے، یہ آج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے، یہ نہیں ہے میں کیوں کروں، وہ کوئی میرے ساتھ ایسے کرتی ہے؟ ہاں تو اگر وہ کرے گی اور آپ کریں گے وہ عدل ہوگا، لیکن وہ نہیں کرتی تو میں کیوں کروں؟ تو ٹھیک ہے عدل تو ہو گیا لیکن احسان نہیں ہوا، اور آپ اس لسٹ میں نہیں آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، وہ لسٹ سے نام خارج ہے. اور اگر ہم اتار ہی دیں گے کہیں تو پھر اس کے بعد سو سو باتیں گاتے رہیں گے، دیکھو دیکھو ذرا میں نے اس کے لیے ایسا کیا، دیکھا میں نے اس کے لیے ایسا کیا، اور اپنی نیکی ساری ضائع کر دیں گے. اللہ اکبر، کہاں کہاں پہ سوچیں کہ میں کہیں احسان بھی کرتی ہوں کہ نہیں، یا ہر جگہ عدل ہی کا معاملہ ہے، اور عدل سے کہیں گر کے ظلم کے سیکشن میں تو نہیں آ گئی کہ عدل بھی نہیں کر پاتی کہیں گا، کہ کسی نے بھلائی کی ہو تو چلو اتنا ہی بھلا اس کے ساتھ کر دو. آج کل تو ہم ٹکس اور ٹیگ پہ چلتے ہیں نا، آج اتنی مصروف بھی اور اتنی ایسی دنیا ہے، نفسا نفسی کا ایسا عالم ہے کہ ہم کہتے ہیں بس جتنا جس نے کیا نا اتنا کے اتنا اس کو دو، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں کرنا چاہتے. کیوں میں کیوں کروں، فوراً ہمارا اسکیل کیا ہوتا ہے، اس نے کوئی کیا، ہم تو اتنی بھی گن کے رکھتے ہیں کہ وہ میرے اس فنکشن پہ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، وہ نہیں آئی تو میں کیوں کروں، میں کیوں جاؤں پھر، اس نے مجھے فون کیا تھا جب میں بیمار تھی تو میں کیوں کروں اس کو. تو ایوری تھنگ وی کیپ کیلکولیٹڈ، کیونکہ ہم عدل والے جو بہت ہیں، بڑا عدل پسند ہے ہم، تو ہم عدل بڑا پسند کرتے ہیں تو پھر عدل کی کیٹیگری میں ہی رہیں گے. تو اپنے لیے لسٹ بنائیں، عدل کا رویہ کون سا ہے اور احسان کا کون سا ہے، اس معاملے میں عدل کیا اور احسان کیا، اس میں عدل کیا اور احسان کیا. حقوق دینے میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں یہ شوہر کا ہے یا کوئی اور کا ہے تو ہم کہتے ہیں عدل بس، پورا پورا بس، لیکن زیادہ میں کیوں کروں، یہ تو میرا نہیں اس طرح خیال رکھتے، میں ہی بس کرتی رہوں، تو ہم نے دیکھنا ہے اپنے رویے کو. اسی طرح ملازمین کے ساتھ ہے, اسی طرح اور آپ اپنی کلاس میں دیکھ لیں, اپنے یعنی ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے, چاہے معاملات ہیں انسانوں کے ساتھ ہیں, چاہے آپ کے معاملات کہیں پہ بھی, اور آپ کہیں کام کرتے ہیں, کہیں جاب کرتے ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے فرینڈس ہیں, آپ کے اور سب کے ساتھ یہ معاملات ہیں. عدل کے رویے ہیں یا اس سے بڑھ کے میں احسان کرنے والی ہوں. ہمارے یہاں احسان کچھ اور ہی نام لیا جاتا ہے, مطلب لیا جاتا ہے, اس کا احسان ہے, اس کا احسان ہے. احسان صرف وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ احسان ہے, یہ صرف وہ ہے جو اللہ کی خاطر کیا جائے. یہ احسان نہیں ہوتا جس میں بعد میں تانے بھی دیتے جائیں. وہ یاد ہے فلاں وقت میں ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, بھول گئے اس چیز کو جب نئے نئے یہاں پہ آئے تھے تو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے. اور کلاس چل رہی ہے اور آپ دوسرے کاموں میں لگی ہوئی, یہ عدل ہے یا احسان ہے یا ظلم ہے؟ اور لیٹ آنا کلاس میں, یہ عدل ہے, احسان ہے یا ظلم ہے؟ اور جیسے تیسے کام کرنا, میں نے آپ کو کیا بتایا احسان, اور کیا چیز ہے؟ بیوٹیفلی کرنا, بیوٹیفائی کرنا اپنے ہر عمل کو. اب وہ صرف عبادت میں نہیں, سب معاملات میں بیوٹیفل. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سر سے اتارنے والا کام, ہے نا, کہتے ہیں نا سر سے اتارنے والا کام, یہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے, سر سے اتار دیا اس نے. بچے کو کبھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ سر سے اتارنے والی صفائی کر کے دیں گے, یا سر سے اتارنے والا کام کر کے دیں گے, بغل بھی جلدی کیا, جو بھی جیسا بھی رکھ دیا, وہ احسان نہیں ہوتا. اچھے طریقے سے کام کو کرنا, ہم اپنے لیے تو اپنے بچوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سر سے اتارنے والا کام نہ کریں, اور ہم خود نمازیں دیکھ لو اور معاملات دیکھ لو, سر سے اتارنے والے کریں گے, کر بھی دیں گے لیکن سر سے اتارنے والا, کوئی نیکی بھی کریں گے تو ایسی کہ بس سر سے اترے بس میرے, تب بھی ہم احسان کی کیٹیگری میں نہیں ہیں. کسی کو کھانا دے کر آتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی خدمت کرتے ہیں, بس ایسے کر دیا کہ بس نام ہو جائے کہ بس ہاں ہو گیا, لیکن اس کے بعد احسان کا لیول اس میں بھی نہیں ہوتا. چاہے وضو کر رہے ہیں, چاہے نماز پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ کلاس لے رہے ہیں, چاہے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں, کتنی بے شمار ایگزامپل ہیں. آپ ہر ایک جگہ پہ دیکھ لیں, کیا میں حق سے بڑھ کے کر رہی ہوں اور میں کس کوالٹی کا کر رہا ہوں. دو چیزیں اس میں آ گئی نا, دونوں چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر دیکھیں کہ میرے کام کیسے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دیکھیں جب اپنے آپ کے ساتھ بھی عدل اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو اپنے اعضاء میں دیکھیں, اپنے جو اپنے باڈی پارٹس ہیں اس میں بھی دیکھیں کہ عدل کا معاملہ ہے, عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے. اس میں آنکھ کو بچا کے رکھا جائے, اس چیز کو نظر نہ ڈالی جائے جس پہ نظر ڈالنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, اس کی اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں لگایا جائے, یہ تو پھر احسان ہوگا نا. عدل یہ کہ کم از کم روک کے تو رکھو جہاں سے اللہ نے روکا ہے. کانوں کے معاملے میں عدل کیا ہے؟ کوئی بری بات نہ سننی, کوئی بری چیزیں نہ سننی. اور احسان کیا ہے؟ کہ انسانوں کے فائدے کی باتیں, اچھی باتیں سنی جائیں, جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں. پیروں کا عدل کیا اور احسان کیا؟ عدل کیا ہے وہاں چل کے نہ جاؤ جہاں سے رب نے روکا, کیونکہ یہ اس کا حق ہے. اور احسان کیا ہے؟ جو آپ کا راستہ ہے, جو مسجد کا راستہ ہے مسلم, اس کی طرف خوشی خوشی گئے. تو ہر ایک معاملے میں آپ دیکھ لیں, حقوق و فرائض میں آپ دیکھ لیں, اپنے ساتھ, آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس کے ساتھ دیکھ لیں, یا عبادات میں دیکھ لیں, یا لوگوں کے ساتھ معاملات میں دیکھ لیں. لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات میں حسن ظن بھی ہے, اچھا گمان رکھنا, یہ احسان ہے. یہ نہیں کہ ذرا ذرا سی بات کو پکڑ لیا اور بس نیگیٹو ہوتے جانا. کتنا سوچیں دل انسان کا گندا ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی اچھی بات ہی نہیں آتی, ہمیشہ نیگیٹو چیز تلاش میں رہتا ہے. تو اپنے دل کے ساتھ بھی عدل کرنا, اور پھر اس سے بڑھ کے کہ کوئی کچھ کر بھی رہا ہے الٹا, تو پھر بھی آپ پوزیٹو تھاٹ رکھیں تو احسان ہی کیا. بلکہ حسن ظن کے بارے میں تو فرمایا حدیث میں آتا ہے, حسن ظن حسن عبادت ہے, اچھا گمان رکھنا بھی نا اچھی عبادت ہے. اب یہ نہیں کہ آپ چور ڈاکوؤں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا شروع کریں, یہ نہیں مطلب ہے. تو یہ ساری چیزوں کو بہت, یہ آیت جو ہے بہت ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی کرتی ہے. اس کو اور ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہے. عدل اور احسان کیا ہے؟ احسان کرنا ایک مشکل معاملہ ہے. یہ اس کے اندر صبر چاہیے اور اس کے اندر بہت برداشت چاہیے اور اس کے اندر درگزر چاہیے, تب احسان ہو سکتا ہے. مگر اللہ کی محبت جس کو پانی ہے تو اس کو احسان ہی کرنا ہے. اور جس کو لوگوں کے سے بھی محبت پانی ہے نا, لوگوں کے دل میں بھی اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہے, تو اس کا گر ہے احسان. آگے دیکھتے ہیں, وہ ایٹا اس دل قربا, اور ایٹا دل قربا کو دینا, دل قربا کو. پہلے ہم نے آیا, ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ بھلائی کرنا, قرابت داروں کے ساتھ اچھائی کرنا, ان کا خیال کرنا. بہت دفعہ ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. اب ہے خاص طور پہ ان کو دینا, ایٹا دو ان کو. کیا دو؟ یعنی ان کے حقوق بھی دو, مال بھی ان کے پر خرچ کرو. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ حقوق دے دیے تو, مال بھی خرچ کرنا ان کے پر. اب ہم تو اس وقت خرچ کرتے ہیں اگر انہوں نے خرچ کیا, اور اگر وہ نہیں خرچ کرتے تو ہم کیوں کریں؟ نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے کہ خرچ کرنا ہے. کسی کو مالی ضرورت ہے تب تو خرچ کرنا ہے. اسی طرح بعض دفعہ رشتے دار, کچھ رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے یعنی فائنینشلی کم ہوتے ہیں, اور ان کی ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے, کچھ کہتے بھی نہیں ہے, مانگتے بھی نہیں ہے. آگے بڑھ کے ان کی ضرورت پوری کر دینا اور ان کو اپنے برابر لانے کی کوشش کرنا کہ وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے. ہمارے یہاں تو زیادہ تر ہوتا ہے کہ غریب شہروں کو پوچھا ہی نہیں جاتا, نہ ان کو کسی فنکشن میں بلایا جاتا ہے, اور بلا بھی نہیں ہے تو ان کو پیچھے بٹھائیں گے, کیونکہ ہمارے امیر دوست احباب آگے بیٹھیں گے. یہ نہیں کرتے کہ اپ لفٹ کر دیں ان کی, ان کے اسٹیٹس کو یا ان کی جو اس کو اپ لفٹ کر دیں. اور یہ حکم آ گیا, حکمیہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. جو بھی رشتے دار ہیں, جتنے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتے داروں کی کیٹیگری میں آتے ہیں, ان کو چیک کریں کہ ان کے اوپر مجھے خرچ کرنا ہے. اور الٹا ہوتا کیا ہے کہ ہماری زبان سے, ہمارے رویوں سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم مال خرچ کریں یا حقوق ادا کریں, تکلیف ادا کرتے ہیں, بری باتیں ادا کرتے ہیں, حقوق خرچ کر لیتے ہیں, جائیدادیں ماری ہوئی ہیں, وراثت کے حقوق دیتے نہیں ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کو ان کے ساتھ احسان والا معاملہ جانے دیں. اگر کسی نے حقوق مارا بھی ہے تو اس کو بھی احسان کے ساتھ معاملہ کریں گے, تو یعنی میرا یہ حق بنتا تھا لیکن میں نے کہہ دیا کہ اچھا مجھے نہیں دیتے ہو, یہ سمجھ کے کہ میں بیٹی ہوں یا میں بہن ہوں یا میں جو بھی میرا رشتہ بنتا ہے, تو اگر ہمیں آپ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں, احسان کیا ہے, بس ٹھیک ہے, خاموش ہو گئے. آپ لے سکتے تھے اتنا برابر کا جتنا آپ کا حق بنتا تھا, وہ عدل ہوتا, لیکن آپ نے احسان کر دیا. آپ جو مسلسل احسان کرتے رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں نہیں کہ کوئی پوچھتا تو یہاں پہ ہے نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, نیکی کر کے ہم نے تو بڑا دیکھ لیا. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہ نہیں پوچھتے, لیکن اللہ کے ہاں جو آپ کو مقام مل رہا ہے کیا وہ کافی نہیں؟ کیا آپ کو لوگوں سے ہی صلہ چاہیے؟ پھر تو اللہ کی خاطر ہوا ہی نہیں, پھر تو وہ ویسے ہی گایا ہے. عام طور پہ ہم زیادہ تر یہ کہتے ہیں نا, واقعی دل میں کسک ہوتی بھی ہے, یہ نہیں میں کہتی کہ ہم انسان ہی ہیں نا, تو میں نے یہ کیا اس نے میرے لیے کیا کیا, تو پھر وہ یہیں پہ ضائع ہو گیا. اس لیے کہ پھر اگر آپ نے یہ کیا تھا تو اس کے لیے اگر کیا تھا تو پھر تو ظاہر ہے ظلم اس نے آپ کے ساتھ کر دیا کہ اس نے آپ کو برابر کا نہیں دیا. لیکن اگر آپ نے اللہ کی خاطر کیا تھا تو پھر تو دل میں کوئی گلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے جو کیا ہے تو پھر اللہ سے اس سلے کی امید رکھے نا, دنیا میں اس سے کیا لینا ہے آپ نے؟ اس کے لیے تو آپ نے نہیں کیا نا, آپ یہی کہتے ہیں نا، نہیں کیا تو اللہ کی خاطر ہے لیکن اس کو بھی کچھ کرنا چاہیے تھا. نہیں، آپ نے اللہ کی خاطر کیا تو پھر اللہ ہی ٹوٹلی دے گا آپ کو. اور یہ جب سوچ آتی ہے نا، اتنے معاملات ہمارے سلجھ جاتے ہیں اور اتنا سکون آ جاتا ہے اس کے بعد، کسی سے کوئی گلا رہتا ہی نہیں، کوئی گلا نہیں رہتا. وہ ہم نے ان کو رشتے داروں کو دیا، انہوں نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، وہ بھی نہیں کبھی آگے کہتے کہ ہم ہی کچھ دے دیں. تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان سے لینے کے لیے دیا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں دیا، تو آپ تو یہاں پہ بھی مارے گئے اور آخرت میں بھی آپ کو کچھ نہیں اجر ملنا. اور اگر آپ نے اللہ کے لیے دیا تھا تو پھر تو آپ کا اجر محفوظ ہو گیا. پھر آپ نے ان سے کم چیزیں لے کے بھی کیا کرنی ہے؟ اب دیکھیں ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی، شیطان نکلوا دیتا ہے، پھر ہمارا وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، کوئی نیکی رہ ہی نہیں جاتی. اور آپ دیکھیں گے ہم کتنی ساری اپنی نیکیوں کو یہ کہہ کہہ کے ضائع کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو دینا ہے رشتے داروں کو بھی تو اللہ کی خاطر دینا ہے، یاد رکھیں یہ بات ضرور. اللہ کے لیے رشتے داروں کو دو، کیونکہ حکم اس کا ہے، اس کا حکم جو آپ مانیں گی اس کے کہنے پہ دے رہے ہیں نا، تو پھر اسی سے لینا جس کے کہنے پہ آپ نے دیا. انشاءاللہ وہ دے گا، وہ اپنی وعدے کا خلاف نہیں کرتا. اور ویسے بھی یہ تو یہ نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری احادیث آتی ہیں، جیسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے میرا باغ ہے جس میں کھجوروں کے درخت ہیں، اس میں ٹھنڈا پانی کا کنواں بھی ہے، تو میں اللہ کی خاطر دینا چاہتا ہوں، تو کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دوں. حالانکہ آپ کو دیکھیں سوچیں کہ یہ رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ شریکے کا رشتہ، جس میں دینا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے برابر آ جائے، وہ تو ہمارا شریکہ ہے، اس میں زیادہ انسان کہتا ہے باہر دے دوں گا ان کو نہیں دینا. فرمایا وہی دو، جب اللہ کی خاطر اگر دے رہا تو پھر ان کو بھی دینا بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم رشتے داروں کو چھوڑ کے باہر جا کے یتیم خانے میں دے دیں گے، لیکن وہ رشتے داروں کو نہیں میں نے دینا، ان سے مجھے کیا ملا؟ ہر وقت کے کام ہے، ہر وقت کی باتیں، ان کو دے کے کیا؟ نہیں، آپ نے اللہ کی خاطر ان کو دینا. آپ دیکھیں یہ صحابی جو ہے ابو طلحہ ہیں، آپ یہ باغ اپنے چچا زاد کو دے دیا، اس لیے کہ وہ واقعی جینوئن ہوتے تھے اور اللہ کی خاطر دے دیتے. آپ کہہ سکتے تھے وہ بھی، جی میں نے تو کہا تھا کہ فقیروں محتاجوں کو ملے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ انہیں کو دے دیا، ان سے مجھے کیا آج تک ملا؟ اور پھر ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے ان رشتوں کو توڑنا نہیں، ان کا حق دینا، ان کو ان کا حق کیا ہے؟ ان کی خیر و خبر رکھنا، ان سے اچھی طرح بات کرنا، تانے اور تشنے نہ دینا جس سے کہ وہ ان کا دل خراب ہو. ان کی ذمہ داری جو آپ کے اوپر بنتی ہے اس کو پوری کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اوپر، ایک آیت ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا بڑا امتحان ہے. صرف ایک آیت کو ہی لے لیں، ہم جب سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو دو تین دفعہ پڑھ لیا، اب ہم تو پتہ نہیں سارے قرآن پہ عمل کرنے والے بن گئے. ایک اس آیت پہ ہی عمل کر لینا تو ہماری زندگی سنور جائے. تو ٹھیک ہے، وہ رشتے دار جو آپ کی خوش آمدید کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ آگے میٹھے بنتے ہیں، ان کو تو دینا آسان ہے. اصل امتحان وہ ہے کہ جو منہ منہ بشورے رہتے ہیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، کبھی آپ کو فون نہیں کرتے، کبھی آپ کو پوچھتے نہیں ہیں، آپ کو جب ملتے ہیں تو کچھ الٹا ہی کہہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. رشتے داری سے، رشتے داروں سے توڑنے سے زمین میں فساد ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. رشتے داری توڑنے جیسے، یا رحم جو اس کے رشتے ہیں نا، یہ جو ان رشتوں کو توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. ہمارے تو ٹیسٹ کے پیپر یہی سارے آ گئے. میرے خیال آدھے لوگوں کا تو یہ خاندانی تعلقات کے اندر ہی ایک بہت بڑا پرچہ آ گیا. ایک جگہ میں گئی تو وہاں پہ درد ختم ہوا، بیچاری بہت روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہتی کہ پھوپھی سے اتنے عرصے سے بات چیت بند ہے، بات میں نے کرنی بند کی ہوئی، کچھ ان سے ان کو ہرٹ ہو گئی تھی. یہ تو رشتہ آپ نہیں توڑ سکتے، یہ تو رحم کا رشتہ ہے. ان سے اچھی طرح بات کرنا آپ سمجھتے ہیں یہی کافی ہو گیا؟ اب تو یہ آ گیا تو ان کو دو بھی، گفٹ دو ان کو, کسی طرح بھی دو ان کو, ہیلپ کرنی ہے وہ دوں گا, صدقہ کراتی کی بات نہیں ہے, دو بس, خرچ کرو ان کے اوپر, حقوق بھی دو اور خرچ بھی کرو ان کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے فحشاء سے اور منکر سے اور بغی سے. فحشاء کیا ہوتی ہے؟ فحشاء میں کھلی بے حیائی کے کام, جس کو ہم فحاشی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بے حیائی کے کام ہے, ان کے اندر سارے برے اخلاق بھی آ جاتے ہیں, گالم گلوچ بھی آ جاتی ہے اس کے اندر, ایسی تمام چیزیں جو شہوت سے تعلق رکھتی ہیں, جنسی افعال سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں, بد کلامی کرنا بھی آ جاتا ہے, شرمناک جو کام ہے وہ بھی آ جاتے ہیں, ننگا پن, ننگے ہونا, جو سطر کا ننگا ہونا وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح اوریاں یا جو انسان کی شہوت کی, کیونکہ خاص طور پہ شہوت سے تعلق جو افعال ہے نا وہ فحشاء میں آتے ہیں, چاہے وہ بات ہو, چاہے وہ عمل ہو, چاہے وہ کوئی سین ہو, چاہے وہ کوئی چیز ہو, وہ سب اس فحشاء میں آ جاتے ہیں, جو اس سے شہوانی جذبات سے تعلق جن چیزوں کا. تو اب ولگر گنی وہ چیزیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً, زنا سے قریب نہ جاؤ یہ فحاشی ہے. کیا چیز فحاشی پتہ چلی؟ زنا. اسی طرح سورہ آراف میں ہم نے پڑھا تھا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, کیا تم فاحشہ کی طرف آتے ہیں, یعنی وہ چیز بھی ہمیشہ بھی فاحشہ ہے. اسی طرح سورہ آراف میں 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ, یاد رکھیں وہاں پہ حرام کا لفظ آیا ہے, اللہ نے حرام, انما حرم ربی الفواحش, تمہارے رب نے حرام کیا فواحش, ما ظہر منہا وما بطن, جو ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے, چھپی کھلی تمام قسم کی فواحشات اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. اس میں تہمتیں لگانا, بدکاری کی برائیاں پھیلانا, اسی طرح جرائم کی تشہیر کرنا, یہ بھی فواحش ہے, جو بھی شرمناک کام ہے نا اس کو فواحش ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل ہماری فلمیں ہو گئی, ہمارے ڈرامے ہو گئے, ہماری یوگ, ان کے اندر میں تو سمجھتی ہوں میرے خیال 90% تو 99% تو ایسے ہی ہوں گے جن کے اندر شہوانی جذبات کو ابھارا جاتا ہے. ان کے ٹاپکس ہی آپ دیکھ لیں, اس کی عشق معاشقے اس کے ساتھ, اس کی عشق معاشقے اس کے ساتھ, ایسے ہیں جو آپ کے شہوانی جذبات کو ابھارتے ہیں, لسٹ فل ہیں, ولگر ہیں, چاہے کپڑے ہیں ان کے اندر, چاہے ان کی جو تھیم ہے, چاہے ان کی جو سٹوریز ہیں, یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ولگیریٹی ہے, شیم لیس ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان چیزوں کو, پھر ہم بیٹھے وہی چیزیں دیکھتے ہیں. اسی طرح ایسی تصویریں ہیں گھروں میں, کبھی ہماری طرف ایسے میگزینز آ جاتے ہیں جو کئی اسٹوروں کے ہوتے ہیں جن کے اندر ننگی عورتیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ننگی عورت ہے میں تو دیکھ سکتی, اس کا خطر جب ننگا تو وہ آپ کے لیے بھی خطر ہی ہے, اس کا آپ بھی نہیں دیکھ سکتی ایز عورت, لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کے سنسوٹ کے ہیں, جس کے ہیں اس کے, تو ہم دیکھتے ہیں, تو ہم نہیں دیکھ سکتے کسی کے خطر کے اوپر, آپ نظر ہی نہیں کر سکتے, یہ فحاشی ہے. اسی طرح آج دیکھیں, اصل میں بات یہ, آپ کو شاید میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی, کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یہ کیا مصیبت باتیں ہیں, اس پر پتہ نہیں کہاں سے جائیں. بات یہ دیکھیے, ہمارے فحاشی کے بھی جو اسٹینڈرڈس ہیں نا, وہ ہم نے خود ہی بنا لی ہیں آج, کیونکہ کچھ برائیاں ہمارے یہاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کیا فحاشی کی بات ہے, منگلنگ آف اپوزٹ سیکس, ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کیا فحاشی کی بات ہے, اس میں تو کوئی بے حیائی نہیں, عورتوں کا بن سمر کے غیر محرم مردوں کے سامنے آنا ہم اس کو فحاشی نہیں سمجھتے, تو ایک عام کامن بات ہے, لیکن یہ بھی فحاشی کی لسٹ میں آتی ہے. جو ایسی مجلس ہیں, جو مخلوط مجلس ہیں جس میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں, محرم غیر محرم سب کلم کھلا سب انٹریکشن ہو رہا ہے, وہ بھی فحاشی میں آتا ہے. یہ سب آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ کیا چیزیں, یہ کیا باتیں ہیں, یہ انہونی اور انوکھی باتیں, حالانکہ یہ سب کھلی چیزوں کے اندر ہے. آپ جتنی بھی کوئی چیز کامن ہو جائے اس کی وجہ سے اس کی برائی ختم نہیں ہو جاتی, فحاشی کی لسٹ ہے. اور پھر منکر کون سی چیز ہے, منکر جو جس کا انکار کیا جائے, یعنی ایسی چیز جو عقل سمجھ کہتی ہے, سب کہتے ہیں شریعت بھی کہتی ہے اس کو، عقل پہلے ہی کہہ رہی ہے اس کو، شریعت نے بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اب اس کے اندر وہ سارے کام آ جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، چاہے وہ چوری ہے، ڈاکہ ہے. وہ اب کسی کافر سے بھی جا کے پوچھو چوری اچھی چیز ہے، وہ قزن نہیں، ڈاکہ، قتل و غارت، بد امنی، یہ سب چیزیں برائی ہیں. غصہ، غضب کرنا ناجائز طور پہ، یہ سب برائی کی باتیں. تو وہ بھی سب اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ان سے منع کر دیا. میں منع کرتا ہوں تم کو ان چیزوں سے، دیکھتے ہم منع ہوتے ہیں کہ نہیں. والبغی، اور ظلم، ظلم سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ظلم اور زیادتی کرنا کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرنا اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا. اور ظلم اور زیادتی کی بھی لسٹ بہت لمبی آ جاتی ہے، مثلا دوسروں کے حقوق غصب کر لینا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، اپنی جو پاور ہے یا اپنی کرسی یا اس کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کسی کی جان اور مال کی خلاف ناحق کاروائیاں کرنا، یہ سب ظلم میں آتا ہے. اپنے اقتدار کا ناجائز استعمال کرنا، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی بغی ہے. اور بغی میں تکبر بھی آ جاتا ہے، اور بغی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جو چیز آپ کی، آپ جس آفس میں ہیں، جس جیسے آپ کہیں گے کہ جس چیز کا آپ کے اوپر ذمہ ہے کہ آپ یہ کریں، جو ڈیوٹی آپ دینے کا آپ کا ذمہ ہے، اس کے اندر آپ ناجائز تجاوز کریں، آگے بڑھ کے اس کے اندر ظلم کرنے شروع ہو جائیں اس کی وجہ سے، وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں جس سے آخرت کے عذاب کے ساتھ دنیا میں بھی عذاب دینا لائق ہو، سوائے بغاوت کے اور رشتے داروں سے توڑنا. یعنی آخرت میں تو ان کا عذاب ملے گا، دنیا میں بھی اس کا عذاب ملتا ہے. تو بغی اتنی بری چیز ہے، اور رشتے داروں سے توڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بھی اتنی بری چیز ہے. اور اس کے اندر یعنی بہت لمبی لسٹ ہے، میں پڑھ کے بھی نہیں سنا سکتی، تفاصیل میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ جس میں لوگوں کا مال غصب کرنا، جوا کھیلنا، مذاق اڑانا لوگوں کا، ریاکاری کرنا، خیانت کرنا، کسی کے خلاف سازشیں کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کے متعلق بدگمانی کرنا، عہد توڑنا، دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتے ہیں. اترانا، نشہ آور چیزیں یوز کرنا، نہ قتل کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، اسراف کرنا، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بہتان لگانا سب ہے اس کے اندر. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو، تم سبق لو. اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے تاکہ تم بات کو سمجھ جاؤ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو. اللہ کا عہد کون سا ہے؟ اللہ کے عہد کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. ایک تو اس سے مراد لیا جاتا ہے بیعت رضوان، جبکہ 1400 مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر قصاص عثمان لینے کے لیے بیعت کی تھی. سیرت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. دوسرا اس کا مطلب ہے ہر وہ عہد جو انسان خود سے کسی کے ساتھ کرتا ہے، یعنی وعدہ جیسے آپ کہہ لیں، وہ بھی عہد کی ایک قسم ہے. کہ جس سے بھی عہد کرو اسے عہد پورا کرو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَهَدْتُمْ، اللہ کا عہد، جب تم اللہ کا نام لے کے عہد کرتے ہو تو تم نے گویا اللہ کو ضامن بنا لیا. اسی طرح عہد سے مراد اللہ کی قسم بھی ہے، کہ جب کوئی قسم کھاؤ اللہ کا نام لے کر تو اس کو پورا کرو، ضروری ہے. اللہ، آپ نے کسی گناہ کی قسم کھا لی ہے کہ میں تم سے ساری یہ زندگی بات نہیں کروں گی، پھر اس قسم کو توڑ دو. بعض علماء کہتے ہیں اس کا کفارہ دیں اور اس کو توڑ دو، لیکن ادر وائز باقی قسموں کو پورا کرو اگر قسم کھا لیے. لیکن اگر پاس کے اوپر قسم کھائیے کہ فلاں دن آپ نے یہ کیا تھا، تو آپ کہیں گے میں قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. تو پاس پہ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ کیا تھا اور کہا تھا، تو یہ پھر ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، اور نہ تم توڑو قسموں کو ان کو پکا کرنے کے بعد، یعنی آپ نے قسم پکی کھائی کہ اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا اور میں اپنی قسم نہیں توڑوں گی اور ایسے کروں گی، اس کو پکا بھی کیا اور اس کے بعد اس قسم کو توڑ دیا، یہ نہیں کرنا. جبکہ واہ کا معنی جب کے کہہ لیں, حالانکہ کہہ لیں, حالانکہ کب جال تم اللہ علیکم کفیلا, جبکہ تم اللہ کو تم نے اس نے کفیل بنایا, اس نے ضامر بنایا, تو یعنی تب یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کو ضامر بنا کے, اللہ کو کفیل بنا کے, اللہ کا نام لے کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ قسم توڑ دے. تو ایک وہ معاہدہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام لے کے عہد کیا جائے, یا دوسرا وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کو گواہ بنا کے کہا جائے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ عہد کرتی ہوں. سارے اس میں آ جاتے ہیں. اور ایک اللہ کا نام لے کے نہیں بھی کیا تب بھی اس کا توڑنا برا ہے, ویسے ہی عہد توڑنا برا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کا عہد, جس نے عہد کا پاس نہیں, اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھو اگر عہد نہیں پورا کرتے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو عہد توڑنے والے ان کی پشت پہ ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا, اور میدان محشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا وہ, کیونکہ اعلان ہوگا نا کہ اس بندے کی یہ عہد چھکی ہے. تو کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے کہ اس کام کی قسم کھا لیے اس کے سوا کیا جائے. ان اللہ یعلم, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے, نہ تو قانون جو تم کرتے ہیں, اللہ کو تو پتا ہے نا جب تم عہد پورا کر رہے ہو یا توڑ رہے ہو. بھول چوک تو معاف ہے, لیکن اگر مثلا کسی نے عہد کیا اور بالکل ذہن سے بات نکل گئی تو اور بات ہے, مگر یہ کہ عہد کو کرتے وقت ہی نیت کر لینا کہ میں نے تو پورا کرنا ہی نہیں, یہ پھر گناہ ہو جاتا ہے. اور بعد میں کہہ دے میں نے تو بھول گئی تھی. اب دیکھیں یہ بھی ایک عہد ہے کہ انسان جو ہے جب یہاں پہ اوٹ لیتا ہے تو اس کے اندر کہتا ہے کہ میں جو ہے لائل رہوں گی, میں یہ رہوں گی, تو وہ عہد ہے. وہ آپ نے ایک معاہدہ کر لیا, وہ آپ نے ایک ہاتھ اٹھا کے آپ نے ان کے ساتھ ایک میثاق باندھ لیا, ایک بیعت کر لی, ایک اوٹ لیا. اس کو بھی توڑنا, چاہے اللہ کا نام لے کر نہیں بھی کیا ہو, اس کو بھی توڑنا ایک گناہ ہے. اور ہم تو اس کا میں کئی عہد توڑتے رہتے ہیں, سگنیچر کرتے ہیں, آئی ٹیسٹیفائی یا آئی دس یا آئی ایگری آن دس, اور اس کے بعد اس کے سگنیچر آپ نے کیے تو وہ ایک کانٹریکٹ ہو گیا, وہ ایک عہد ہو گیا آپ کے اور اس کے درمیان. اس کے بعد ہمیں نہیں پرواہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عہد شکنی سے محفوظ رکھے. عہد شکنی کرنا, بدہدی کرنا منافقت کی نشانی ہے. عہد ایک ذاتی آپ کا بھی ہو سکتا ہے کسی کا معاملہ, اور معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کی کنٹریز کے درمیان بھی عہد ہو سکتا ہے. اور اس کی مثال پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ایک سن لیں اس بات, اس سے پہلے کہ میں یہ آیت پڑھوں, کہ ایک مکہ میں عورت تھی, وہ ایسے دیوانی سی تھی, سوت کاٹتی تھی, اور اس کے بعد جب کاٹ کے اتنی محنت کے ساتھ رکھتی تھی تو اس کے بعد اس کو توڑ کے بھاگا بھاگا کر دیتی تھی. اب جو ایسا کوئی بندہ کرے آپ سوچیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یہی کہیں گے نا کہ پاگل ہے, کتنی بیوقوفانہ بات ہے یہ. تو اس کی مثال اس سے دی گئی کہ جو عہد توڑتا ہے وہ بھی ایک بیوقوف عورت کی طرح, جو مطلب ابھی بار بار سوت کاٹ رہی ہے, کاٹ رہی ہے, کاٹ رہی ہے, اتنی محنت سے پھر اس کو توڑ دیتی ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. تو اس ایگزامپل کے ساتھ اس کو بتایا گیا کہ تم ایسے نہ کرنا, اپنی رائے دی, اپنا عزم کیا, پکا ارادہ کیا, اس کے بعد اس کو توڑ دیا. تو اب دیکھیں, ولا تکونوا کاللتی نقضت عہدہا من بعد قوۃ انکاثا, اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت, اس کے بعد مضبوط سے باندھنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو بہانہ آپس میں. ان تکونا امت یا اربا میں امت, کہ ایک امت کو بڑی ہوئی ہو زیادہ دوسرے گروہ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا کیا تھا کہ پہلے زمانے کے اندر دور جاہلیت میں جب ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ عہد کرتا تھا, پھر وہ دیکھتا تھا کہ یہ ان سے زیادہ ایک طاقتور قبیلہ جن کے ساتھ ہم عہد کر رہے تھے, تو پرانی کے ساتھ توڑ کے دوسرے کے ساتھ کر لیتا تھا. اب دیکھو مسلمان تو اس وقت بہت کمزور سچویشن میں تھے, تو دوسروں کو بھی بتایا گیا کہ دیکھو اب تم ان کو چھوڑ کے, یہودی بھی نے, یہود نے بھی آپ کو پتا ہے ایسے ہی کیا تھا, تو اب تم ان کو چھوڑ کے کہ یہ تو کمزور ہے, ان کے ساتھ کیا عہد کرنا, اب چھوڑو ان کو, اب کسی طاقتور کے پاس جاؤ, کہ یہ نہیں کرنا. اور مسلمانوں کو بھی اس سے روکا جا رہا ہے, یہاں تو وعدہ نہ کرو, اگر کرو گے تو پھر اس کو نبھاؤ. کنٹریز میں بھی ایک کنٹری ہے آپ نے اس کے ساتھ پہلے کوئی عہد کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پیس کے ساتھ رہیں گے, ہم آپ کے ہمسائے ہیں, ہم آپ کے اندر کوئی انٹرونشن نہیں کریں گے, اس کے بعد آپ انفلٹریٹ کر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ اندر جاؤ اور جا کے لڑو, تم جہادی ہو, ایسے نہیں کر سکتے. یا تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کرو, کھلا کھلا سامنے آؤ, لیکن یہ مناسبت ہے کہ اوپر اوپر سے تو عہد کیے ہیں, امبیسیز کھولی ہوئی ہیں, اس طرح ہیں بڑے پیار محبت اور امن کی آشا, اور اندر اندر آپ ان کو کاٹتے ہیں. ایسا مومن نہیں ایسا کر سکتا. وہ کافر کریں تو وہ کرتے ہیں, تو ہے ہی مشرک, ان کا کیا دین ایمان ہے. لیکن تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا, تم نہیں ایسے کرو, تمہارا جو فیس ہے بس وہی ہے. جب تم کسی اور کو زیادہ بڑے سے دیکھتے ہو تو اب اس کی طرف نہ جھک جاؤ کہ چلو اب اس کو چھوڑا تو اب اس کی طرف. ایک حکومت آئی اس نے اس کے ساتھ عہد کیا, دوسری آئی اس نے کہا پچھلی نے وہ کیا ہوا تھا, اب میں کسی اور کے ساتھ کرتی ہوں, اس کو توڑو اور میں دوسری کی طرف دیکھوں. یہ نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے پہلے ایک سے بات کر لی ہے نا, ایک سے ہٹ کر لی, جب دیکھا کہ کہیں اور کرنے میں فائدہ ہے تو کہ وہ زیادہ بڑی نہیں ہے, یعنی زیادہ فائدہ مل رہا ہے. یہ اربا افضل التفضیل ہے نا ربا سے, کہ بھائی زیادہ فائدہ مل رہا ہے کہیں اور, تو اس کی طرف کو چل پڑے اور اس سے جا کے ہٹ کر لیے اور پچھلے والے کو چھوڑ دیے. ذرا ہم اپنی نجی زندگی میں بھی دیکھیں, ہم کسی ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں, اتنے پیسوں کے اوپر تمہارے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا, سائن بھی کر لیا, سب کر لیا, اس کے بعد ہمیں لگا کہ کہیں اور زیادہ فائدہ ہے, وہ تو ہمیں سستے میں کام دے رہا ہے, اس کے ساتھ توڑا اور اگلے کے ساتھ چل پڑے. یہ نہیں کر سکتے. ہم نے کہیں ایک جو رشتہ باندھا, ان کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہو گیا, ہم نے ایک زبان کر لی, اور اس کے بعد ہمیں لگا کہ نہیں ہاں جگہ پہ کریں گے تو وہاں پہ تو زیادہ فائدہ مل رہا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے, ان کے ساتھ چھوڑو, وہ زیادہ کماتا ہے لڑکا, وہاں پہ کرو. انما یبلوکم اللہ بہ, بے شک اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تم کو اس چیز کے ساتھ. یعنی وعدہ تم نے جب کیا نا, اور کہیں اور تمہیں زیادہ فائدہ مل رہا ہے, اربا زیادہ کچھ بڑا ہوا مل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی تمہارے اوپر ایک ٹیسٹ ہے کہ اب تم اللہ کے نام پہ کیا ہوا وعدہ توڑ کے ادھر جاتے ہو کہ نہیں. یہ بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے, ہمارے وعدے. آپ نے اپنے چاہے نوکر کے ساتھ ہی کوئی وعدہ کیا ہو نا, میں جی تمہیں یہ دوں گی, چلو اگلے مہینے کی تنخواہ ساتھ یہ دوں گی, وعدہ وعدہ ہے. اب لگ رہا ہے کہ نہیں اب دینا کیا ضرورت ہے, اب چھوڑو اس کو, اب ویسے ہی نکال دیتی ہوں. علی قیامت ماں کن تم کی تختالف ہوں, قیامت کے دن اس چیز کا اللہ تعالیٰ ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے, یہ کون حق پہ ہے کون نا حق پہ ہے, یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے. اور یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو تو ٹھیک ہے دے دیں گے, لیکن ہم کافروں کو کیوں, ان کے ساتھ ہم عہد پورے کریں, ان کے ساتھ عہد پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس بارے میں اگلی آیت آ رہی, دیکھیں کہ یہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے, کتنی بڑی باتیں بتا کے عہد کی پابندی کرو, عہد نہیں توڑنا, لیکن ہم خود اپنے طور پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کے ساتھ وہ تو ہمارا اسلامی, ان کے ساتھ ہم کیوں کریں, ہم دوسری جگہ فائدہ نظر آ رہا ہے, ہم کیوں نہ وہاں جائیں, ہم کیوں ان کے ساتھ عہد کو پورا کریں, یہ تو کافر ہیں, یہ تو خود معاہدے توڑ دیتے ہیں, یہ تو ایسے ہوتے ہیں, اور ہمیں فائدہ بھی نظر آ رہا ہے دوسری جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا, کوئی کسی کا کوئی کافر اور کوئی وہ رہتا ہی نہ, لیکن یہ دل نہیں ہے, لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, اور وہ کے اندر مئی یا شاہ کے اندر یہ بھی اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ جو خود چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے, اور جو خود چاہتا ہے ہدایت اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو مئی یا شاہ میں دونوں ہیں, جو کرنے والا ہے وہ بھی, جو چاہنے والا ہے انسان بھی, اور اللہ کی بھی چاہت ہو سکتی, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے, اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا, اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. جو چاہتا ہے کہ میں بس گمراہی کے راستے پر جاؤں, اللہ اس کو گمراہ کر دیتا. تو اللہ نے اوپن چوائس رکھی ہے, تم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ کافروں کے ساتھ ہم نے نہیں نبھانا, ان کے ساتھ نبھانا. اللہ نے تو اسی لیے سب فری دل رکھی ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی قیامت کے دن ان کے فیصلے کر لے گا. لیکن اللہ تسألون عما تم تعملون, تم سے تو پوچھا جائے گا جو تم نے کیا, تم دوسروں کی چھوڑو, تم اپنے اعمال کا تو جواب دینے والے ہو. اب جواب ہو گئے نا, ہم جو ہم ایسے ہی ادھر ادھر کے بہانے کر لیتے ہیں, ہم جو اس لیے کرا اس لیے کیا, وہ تو ایسے ہیں اس لیے ہم نے کرا. معاہدے جو ہیں وہ ظاہر ہے انسانوں کے ساتھ ہوں گے اور انسانوں میں کوئی آپ کے مذہب والے ہوں گے اور کوئی نہیں مذہب والے ہوں گے، یہ معاہدے سب کے ساتھ ہی نبھانے ہیں. اور یہ سمجھ آئی ہے دخلم دینا تم، یعنی دھوکے اور فریب کا ذریعہ نہ بناؤ. دخلم کیا ہے؟ دھوکا فریب ہے، جس سے انسان خود کو اور دوسروں کو اطمینان دلانے کی کوشش کرے کہ بس نہیں ہم نے تو اس وجہ سے اس وجہ سے بہانے بازیاں کرنا، تاکہ آپ زیادہ جو بڑی ہی ایک امت ہے اس کے پاس چلے جائیں، ایک کو چھوڑ کے دوسری کے پاس جہاں پہ زیادہ فائدہ ہے. یہ تھوڑا سا یہاں پہ شاید میں 92 میں یہ تھوڑا سا شاید اگر سمجھنے میں مشکل نہ ہو کہ کیا مطلب ہے داخل ہونے کا. جی دیکھیں انسان معاہدہ توڑتا ہی تب ہے جب اس کو دوسری طرف فائدہ نظر آتا ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ میرا کون کچھ کیا بگاڑ سکتا ہے تبھی وہ معاہدہ توڑتا ہے نا، میں دوسری طرف چلی جاتی ہوں. تو جس کو یہ احساس ہوگا نا کہ قیامت کے دن میرا رب اس چیز کے فیصلے کرے گا اور وعدے کی بھی پوچھ ہونی ہے، وہ پھر توڑے گا. ورنہ لوگوں سے تو ہم کیوں ڈرتے ہیں، ہم تو لوگوں سے نہیں ڈریں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ کیا بگاڑ لے گا میرا. ٹھیک ہے، اور دیکھیں قانونوں سے بھی بہت ڈرتے ہیں ملکوں کے، اگر کہیں کانٹریکٹ توڑا اور اس کے اوپر یہ پینلٹی ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا، تو پھر ہم بہت ڈر جاتے ہیں، پھر نہیں وعدہ توڑتے، پھر نہیں عہد توڑتے. جہاں پہ پتا ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں ہونا وہاں پہ توڑ دیتے. اب یہ بھی سمجھ آ گئی نا اختلاف کی، کہ کوئی کچھ کہے گا جی میں نے تو اس لیے کیا، میں نے تو یہ کیا، وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں اس نے ڈنڈی ماری ہے. تو اب دونوں میں سے کون حق پہ ہے، کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا، یہ خود کو اطمینان دلانے سے بہانے بازیوں سے نہیں ہو پائے، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اب یہ پھر دیکھیں بات آ گئی کہ اپنی جو قسمیں ہیں ان کو ذریعہ نہ بناؤ دھوکے اور فریب دینے کے لیے دوسرے کو. فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ پھسل جائیں قدم ان کے پکے ہونے کے بعد، جمنے کے بعد. مثلا ہے کہ کسی کا کسی غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اب مسلمان کچھ فراڈ کرتا ہے تو کیا ہوگا، غیر مسلم کیا سوچے گا؟ جو تھوڑا بہت بھی اگر اسلام کو جانتا ہے کچھ ہے، اب کیا وہ اسلام کی طرف آئے گا یا اسلام سے بدزن ہو جائے گا؟ بدزن ہو جائے گا نا، اگر پہلے مائل بھی تھا تو اس کی وعدہ خلافی کی وجہ سے وہ پھسل جائے گا. مسلمان یہ ہوتے ہیں، مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، ہم تو خود پھسل جاتے ہیں. آج تو اپنے مسلمان ہی کہنے لگے ہیں کہ کیا مسلمان ہے، مسلمانوں کا تو یہ ہے، مسلمان تو وعدوں کے ایسے ہیں، مسلمان تو ہر جگہ فراڈ ہے. مسلمان ہم خود کہتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں اور دین والوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسے بننا ہے بھلا، اس سے تو بہتر ہے اسلام کا یہ کپڑے ہیں نا، یہ ہم تو کپڑوں کی طرح سمجھتے ہیں، اتار کے پھینکو ان کو، کچھ نہیں ملتا اس سے. تو قدم جمنے سے پھسل نہ جائے، کیونکہ جو دین میں نیا نیا آ رہا ہے یا ایون جو دین کے اندر ہیں لوگ، اور جو مطلب ایسے ایج پہ رہتے ہیں ہمیشہ، جو یعنی مسلمان تو ہیں لیکن بس ایسے ڈاما ڈول ہی رہتے ہیں، تو وہ بھی بدزن ہو جاتے ہیں، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں اسلام سے، وہ بھی کہتے ہیں چھوڑو ایسے قرآن اور ایسی اس کو اور ایسی ان کو کیا کرنا ہے، دیکھا ان کا کردار، دیکھا ان کا اسلام، یہ تو یہ ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. یہ دھوکہ اور فریب کی وجہ سے. تو دوسری دفعہ دیکھیں یہ بات آ رہی ہے کہ اپنی قسموں کا فساد کا ذریعہ نہ بناؤ. اور ہمیں دیکھیں ہم ہر جگہ پہ جا کے وہاں پہ غلط سگنیچر کر رہے ہوتے ہیں، غلط باتیں وہاں پہ فل اپ کر رہے ہوتے ہیں فارمز کے اندر، اس کے نیچے جب ہم سائن کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے سچ کہا ہے جو بھی میں نے اوپر کہا، اور ان اندر 10 چیزیں ہم نے فراڈ ایسی بھری ہوتی ہیں. اس کے بعد جب وہ ہمارا فراڈ کہیں نہ کہیں تو کھل ہی جاتا ہے نا، آج نہیں تو 10 سال بعد کھل جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کا آج یہ ہے مسلمان، اور آج ہم پوری دنیا میں بدنام ہیں، کہیں ہم غلط پاسپورٹوں پہ ٹریول کر رہے ہیں، کہیں ہم غلط ویزے لگا لگا کے کہیں پہنچ رہے ہیں، کہیں ہم غلط انفارمیشن دے دیتے ہیں، کہیں ہم غلط انکم بتا رہے ہیں، کہیں ہم کچھ کر رہے ہیں، کہیں ہم جا کے وہاں پہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی میڈیکل ہی نہیں، نہ میرا شوہر ہے نہ میرا کچھ، سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں فری دو. کہیں کچھ ہر طرح کے فراڈ. یہ جو آپ جو انفارمیشن فل کر رہے ہیں نیچے سائن کر رہے ہیں نا، یہ عہد ہے، یہ ایک آپ کی ایک یعنی آپ کا ایک اس چیز کی ویریفیکیشن ہے کہ جو میں نے کہا وہ سچ کہا ہے. یہ قسم کا طریقہ ہے. بعض جگہ پہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کے بس یہ اوتھ لیں کہ ان دا نیم آف گاڈ میں یہ کہتی ہوں, تو وہ آپ ان کے لیڈر کے نام کے اوپر تو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ تو اپنا ہی گاڈ سمجھ کے قسم کھا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا نام بیچ میں لائے اور اس کے بعد پھر فراڈ کر رہے ہیں. آخرت میں اس کی بڑی سزا ہے. فرمایا کہ یہ دیکھو اسے کیا نقصان ہوگا, جو بےچارہ ابھی دین کی طرف آنا چاہ رہا ہوگا, اسلام کی طرف آنا چاہ رہا ہوگا, وہ بدنام ہو جائے گا, اور کیا اس کا نقصان ہے. فَتَرُوكُ سُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللہ, اور تم چکھو گے برا نتیجہ بوجہ اس کی جو تم نے روکا اللہ کے راستے سے. یہ بھی ایک اس کا برا انجام ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی اللہ کے راستے سے روک گیا. اب بعض دفعہ فراڈ شادیاں کر لیتے ہیں, گرین کارڈ کے لیے شادی کر لی, وہ عورت ابھی اسلام کی طرف انکلائنڈ ہوئی تھی. اب یہ بھی ایک معاہدہ ہے نا شادی کرنا, اسلام کی طرف انکلائنڈ ہوئی, آپ کے ساتھ رہ رہی ہے, اس کے بعد ہم نے تو گرین کارڈ کی مدد کیا تھا, جو ہی گرین کارڈ ہوا اس کو طلاق دی اور ختم, اپنی فیملی پاکستان سے بلا لی. ایک نہیں بے شمار مثالیں ہماری وعدہ خلافی تھی, اور بے شمار مثالیں ہیں اس چیز کی کہ جو لوگ مسلمانوں کی طرف انکلائن ہونا چاہتے ہیں ان کو ہم اپنے اعمال کے ذریعے دور بھگا دیتے ہیں. تو یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ فرمایا تم اس کا ضرور برا نتیجہ چکھو گے جو تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے. اور آج دنیا میں جو ہو رہا ہے دہشت گردی کے نام ہے یا جو بھی جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے, اسلام کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ مذہب ہے جو برائی سکھاتا ہے, قتل و غارت سکھاتا ہے, بدینیت سکھاتا ہے, لوگوں کے گلے کاٹنے سکھاتا ہے. اور دیکھیں آخری بات کتنی سخت ہے, وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اس کے اوپر تمہیں بڑا عذاب ملے گا اگر تم نے یہ کیا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. دیکھیں آج لوگوں کو اللہ کے راستے سے اسی طرح روکا جا رہا ہے, اس ایسے عمل کیے جا رہے ہیں اتنے کبھی کہ تو انسانیت سے بھی گر جائے, مسلمان تو چھوڑیں, انسانیت کے بھی نام کے پر دھبا ہے. وہ اعمال اگر آج ہماری لوگوں کے ذریعے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر اتنی سخت وعید ہے. تم جو اللہ کے راستے سے روکتے, تم جو اپنی قسموں کو بہانہ بنا لیتے, تم جو اس کے ذریعے لوگوں کو متزلزل کرتے. اور میں کچھ ایسے مسلمانوں کو جانتی ہوں جو مختلف اور ملکوں کے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے کاموں کو دیکھ کے ان کے بچے اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسا اسلام ہے, ان کے بچوں کو تو سمجھ نہیں. تو جب کوئی کافر تمہارا یہ رویہ دیکھے گا, تمہاری بدہدی دیکھے گا, تمہارے فراڈ دیکھے گا, تمہاری قسموں کو توڑنا دیکھے گا, تم کسی بات کا پاس ہی نہیں رکھتے, وہ یہ دیکھے گا تو وہ تو بھاگ جائے گا نا. اور جب کوئی اور دیکھتا ہے کہ تم کتنے اپنی بات کو نبھانے والے ہو, تو یہ بھی اس کو اسلام کی طرف آنے کا بھی اس کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں تاریخ میں, بے شمار مثالیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک ایران کا مشہور سپہ سالار تھا ہرمزان, تو وہ قیدی بنا کے حضرت عمر کے پاس لایا گیا, تو آپ نے اس کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, اس نے ٹھکرا دیا. حضرت عمر نے حکم دیا کہ قتل کر دو, اس لیے کہ اسلام کو اس نے بڑا نقصان پہنچایا. جب اسے قتل کی تیاری ہو گئی تو حضرت عمر کی طرف دیکھے, کہنے لگا میں پیاس سے نڈھال ہو رہا, کوئی ایسی چیز ہے کہ ممکن ہے کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے پانی پینے کے لیے دے دیا جائے. حکم ہوا کہ پانی لے آؤ, اس کو دے دو. اس نے جو پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو حضرت عمر سے کہنے لگا کہ یہ پانی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس کو پینے سے پہلے ہی آپ لوگ قتل کر دو, تو مجھے وعدہ کرو کہ جب تک میں پی نہیں لیتا اس وقت تک مجھے قتل نہیں کرو گے. ہاں ٹھیک ہے, جب تک تم نہیں پیو گے ہم تمہیں نہیں قتل کریں گے. جو ہی یہ حضرت عمر نے فرمایا, اس نے جلدی سے پانی کو نیچے گرا کے ضائع کر دیا. امیر المومنین, دیکھیں آپ نے وعدہ کیا, اب اس وعدے کو پورا کریں. حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں قتل کرنے سے تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا. پھر جلاد کو حکم دیا تلوار ہٹا دو. جب یہ کہا نہیں, یعنی میں اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں, جب تلوار ہٹانے کا حکم دیا, اس آدمی نے اونچی آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے کہا اسلام تم اب لے آئے, میں جب تمہیں پہلے کہہ رہا تھا کہ اسلام قبول کر لو, تم نے کہا میں نے نہیں کرنا. ہاں تو کہنے لگا میں اس لیے اس وقت اسلام نہیں لے آیا تھا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو میرے بارے میں لوگوں نے کہنا تھا موت سے ڈر کے اسلام لے آیا، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں خود سے لے کر آؤں، اور جب یہ وعدے کی ان کی پاسداری دیکھی تو وہ اسلام لے آیا۔ اسی طرح اندلس کے دو کمران تھے، وہ آپس میں ان کی جنگ ہوئی، جب جنگ ہوئی تو دونوں آپس میں کبھی ملے نہیں ہوئے تھے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، ایک حارث بن عباد تھا اور ایک ابی تھا، پرانی دشمنی کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ تو ابھی لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ حارث کے فوجیوں نے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا، تو حارث بن عباد کے سامنے پیش کیا، تو اس نے قیدی سے پوچھا مجھے بتاؤ ابی بن ابی ربیعہ کہاں ہے۔ اب وہ نہیں پہچانتا تھا کہ وہ مطلب دونوں حکمران تھے۔ قیدی نے کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں ابھی کے بارے میں بتا دوں تو کیا تم مجھے آزاد کر دو گے؟ حارث نے کہا کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ قیدی نے کہا پھر سنو میں ہی ابھی بن ربیعہ ربیعہ ہوں۔ حارث نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کتنی جنگ تک کے معاملات کے اندر انہوں نے اپنے وعدے نہیں توڑے، ہم تو عام دنوں کے اندر توڑتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَشْكُرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ملے تو بیچ دینا، بلکہ پوری دنیا بھی مل جائے تو مت بیچنا اللہ کے عہد کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا ہی تھوڑی قیمت ہی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور مومن کی نظر تو آخرت پہ ہوتی ہے، تب بھی نہ توڑنا پوری دنیا بھی مل جائے، کیونکہ سب تھوڑا ہے، فائدہ قلیل ہے۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اللہ کے پاس ہے نا اجر اس چیز کا، وعدہ پورا کرنے کا، وہ اتنا بڑا ہے، بہتر ہے، اگر تمہیں پتا ہو تو تمہیں یہ بات ریلائز ہو کہ وہ کتنا بہتر ہے، وہ کتنا اچھا ثواب ہے۔ وہ جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو وقتی نقصان کو یا کوئی وقتی فائدہ جو مل رہا ہو، تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہو کہ یہاں پہ پیسے زیادہ مل رہے ہیں، یہاں پہ میری اتنی بچت ہو جائے گی، یہاں پہ میرے اتنے بچ جائیں گے، اس کو نہ دیکھو، بلکہ اس وقت یہ سوچو کہ جو اللہ کے ہاں مجھے اس وعدے کو پورا کرنے سے اجر ملنا ہے وہ کہیں نہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کے لحاظ سے بہت پریکٹس کرنے والا آج ہم نے سبق پڑھا، اور یاد رکھنے کے لحاظ سے اگر آج اس آیت کو، ایک آیت کو جو جامع ترین آیت ہے، کہیں لکھ کے لگا لیں تو تاکہ ہمیں یاد دہانی ہوتی جائے، اور کیونکہ ہم سبق پھر بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان آیات پہ ہمیں عمل کرنے والا بناتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر عدل، احسان اور قربا کو دینے والا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منکر سے، فحشاء سے اور بغی سے بچا کے رکھے، اور عہد شکنی کرنے سے بچائے۔ اللہ ہمارے کسی عمل کے ذریعے کوئی اس دین سے دور نہ ہو، کسی کے قدم متزلزل نہ ہو، کسی کے قدم نہ ہلے ہمارے رویوں اور ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ جو آج دنیا میں دین سے بھگانے والے زیادہ ہیں، جو اپنے عمل کے ذریعے سے دین کو بھگا رہا ہے، لوگ کوئی ہماری تبلیغیں نہیں سنیں گے، وہ ہمارے عمل ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ باقی انشاءاللہ تلاوت سنیں۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون